سيدي سندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پیش خدمت ہیں. عنوان ہے مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. یعنی جب انسان اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے, اپنی ناجائز خواہش سے دل کو ویران کر دیتا ہے, ایسے دل کو مبارکباد پیش کی ہے. مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. زمان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. مراد یہ ہے کہ زبان سے تو تقویٰ کے دعوے, عبادت کے دعوے, نیکیوں کے دعوے ہیں, لیکن اندر اندر جو ہے گناہوں کے ارادے, برے برے ارادے پوشیدہ ہیں. جب خلوتوں میں جاتے ہیں اپنی تو شیطان بن جاتے ہیں, جب مسجد میں جاتے ہیں تو باخدا بن جاتے ہیں, اور جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اور کچھ ہو جاتے ہیں. گھڑی میں اولیاء, گھڑی میں بھوت. زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. خفاشیاں چمگادڑ پن, خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. چمگادڑ پن, چمگادڑ کی یہ خصلت ہے کہ چمگادڑ اندھیرا, اندھیری پسند ہے, ظلمت پسند ہے, اندھیروں میں رہنا اس کو پسند ہے. دن میں نظر نہیں آئے گا, رات میں اڑتا ہے, اور یہ اندھا ہوتا ہے, اس کو نظر کچھ نہیں آتا. اس کے اندر خدا تعالیٰ نے کچھ ایسی شعائیں رکھی ہیں کہ شعاؤں سے محسوس کرتا ہے, سامنے درخت ہے, یہاں دیوار ہے, شعاؤں کے ذریعے احساس کرتا ہے. آنکھیں اس کی اندھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اندھے پن سے, کہ حق سامنے نظر آتا ہے لیکن گناہ پسندی کی عادت, گناہوں کی عادت چھوڑتے نہیں, اس لیے حق پر, حق سے گھبراتے بھی ہیں, حق سے دور بھاگتے ہیں, اور حق پر عمل بھی نہیں کرنا نصیب ہوتا. دوسرا یہ کہ یہ الٹا لٹکتا ہے, چمگادڑ سیدھا نہیں بیٹھتا, الٹا لٹکتا. بنگلہ زبان میں اس کو بادڑ کہتے ہیں. بادڑ بنگلہ والے ہیں نا یہاں. بنگلہ والا کون ہے یہاں؟ بنگلہ کون جانتا ہے کون بنگلہ والا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنگلہ والا. بنگلہ میں اس کو بادڑ کہتے ہیں, بادڑ چمگادڑ, الٹا لٹکتا ہے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے یہ ہٹتا ہے. اس کا کوئی کھانے کا مقام نہیں ہے, بلکہ کھاتا ہے, اس الٹا لٹکتا ہے, اسی منہ سے وہ حق دیتا ہے. تو یہ اس سے مراد گناہ. گناہ پیشاب پیخانے سے بھی بدتر ہے. جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ یا پیشاب پیخانہ وہ کھاتا ہے. جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے پھر اسی منہ سے گندگی, گالیاں, غیبتیں اور جھوٹ اور ٹانے اور فریب, یہ سب اسی منہ سے کرتا. گویا کہ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہٹتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چمگادڑ پن سے بچائے اور نور تقویٰ ہم سب کو عطا فرمائے. زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں, بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو, کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں. گناہگاروں کو حقارت سے دیکھنے والا خود حقیر ہے, خود ذلیل ہے, وہ دوسرے کو دلیل سمجھتا ہے خود دلیل ہے. اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے توبہ ایسی چیز نازل فرمائی ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں کروڑوں گناہ کرنے والا ایک دم میں پاک ہو کر اللہ کا درباری اور مقرب ہو جاتا ہے ایک دم میں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تو مرکب توبہ عجائب مرکب است, کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. مرکب توبہ عجائب مرکب است, یہ عجیب سواری ہے. تا فلک تازت بلک یہزہ بلک بیک لہزہ زپست, تا فلک تازت بیک لہزہ زپست, ایک لمحے میں یہ بندے کو عروج کرا کے اللہ کا درباری بنا دیتی ہے, آسمانوں سے اوپر اس کا مقام ہو جاتا ہے. اس لیے گناہگار سے نفرت مت کرو, گناہ سے نفرت ضرور کرو, گناہگار سے نفرت مت کرو. فرمایا میرے شیخ رحمہ اللہ نے کہ جس طرح ایک شہزادہ ہے, بادشاہ کا لڑکا ہے, وہ کہیں غلطی سے کہیں گر گیا, کالک لگ گئی یا گٹر میں گر گیا, گندگی لگ گئی, تو جلدی سے اٹھے گا اور بادشاہ کے پاس آئے گا, بادشاہ حکم دے گا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور نئے صاف ستھرے بڑھیا عمدہ کپڑے اس کو پھر سے پہنا دو. اور شہزادے نے نہایا دھویا, صاف ستھرا ہو گیا اور اچھی عمدہ پوشاک پہن لی اور وہ پھر بادشاہ کا مقرب ہو گیا. بادشاہ نے اس کو بلا لیا, سینے سے لگا لیا, پیار کر لیا. اسی طرح خدا تعالیٰ سے جو بندہ توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے سچے دل سے ندامت کے ساتھ, خدا تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی پیار نصیب فرما دیتے ہیں, گناہوں سے اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. اس لیے کسی گناہگار کو حقیر سمجھنے والا خود حقیر ہے, نا سمجھ ہے, بے وقوف ہے, نادان ہے. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے جہاں گلشن اقبال میں بلاک 2 میں خانقاہ ہے, اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے, وہاں پر سامنے ایک بلڈنگ ہے, اس کا نام معظم ٹیرس ہے. وہاں پردے سے خواتین بیان سننے آتی تھیں ہمارے حضرت کا. مرد تو سامنے خانقاہ ہے, وہاں جاتے ہیں, عورتیں پردے سے وہاں جاتی ہیں, آج بھی جاتی ہیں ماشاءاللہ. حضرت والا رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب بیان فرماتے ہیں, حضرت والا کے پوتے بیان فرماتے ہیں, سب صاحب نسبت ہیں. تو جب وہاں کچھ عورتیں ایسی آ گئیں جو بے پردہ تھیں, پردہ وردہ نہیں بلکہ فیشنیبل ماڈرن لڑکیاں, تو وہاں بعض خواتین نے ان کو دیکھ کے حقارت کا اظہار کیا, نفرت کا اظہار کیا اور شکایت پہنچائی کہ یہاں تو بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ ان کو حقیر مت سمجھو, ان سے نفرت مت کرو, ضرور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی ذرہ ہے, جبھی تو یہاں آئی, ورنہ اللہ کی بات سننے کیوں آتی. پھر ہمارے گھر نے بتایا کہ ماشاءاللہ انہی عورتیں, وہی لڑکیاں جو فیشنیبل تھیں اور بے پردہ تھیں بالکل, اور بلکہ پردے کا مذاق اڑاتی تھیں, وہی لڑکیاں ماشاءاللہ ایسی باپردہ ہوئیں کہ ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ ایسا پردہ ہو تو ایسا ہو کہ ان کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا, دستانے بھی پہنتی ہیں, موزے بھی پہنتی ہیں اور ڈھک ڈھکا کے رکھتی ہیں, سیاہ برقع پہنتی ہیں, کوئی نہیں جانتا کون ٹھیلا ڈالا برقع. ایسی تبدیلی خدا تعالیٰ لے آتے ہیں. اور بعض لوگ نیک بنتے ہیں, پردے دار بنتے ہیں, بعد میں دیکھا کہ ان کا حال خراب ہو گیا, بے پردہ ہو گئے اچھی خاصی. تو اس لیے کسی گناہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, ہر ایک سے محبت کرنا چاہیے. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں, جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں. گناہ سے جو پرہیز نہیں کرتے ان کے کیا, ان کے لیے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے نافرمانی کی ہماری یاد سے اعراض کیا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. پریشانیاں, مصیبتیں, عذاب, بے برکتی, کما رہے ہیں خوب لیکن پوری نہیں پڑ رہی, گھروں میں نفاق, جھگڑے, نا اتفاقیاں, نا چاقیاں. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. پہلوان نہیں بننا چاہیے. یہ جو گناہوں کے اسباب سے مراد یہی ہے کہ جہاں گناہوں کا ماحول ہو اس سے دور رہنا چاہیے، اور یہ جو اسمارٹ فون ہے اس سے بھی دور رہنا چاہیے. کتنی دفعہ ایک ہی جگہ سے اطلاع آئی کہ بھائی شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر موبائل میں گندگی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم گھریلو عورت ہو، تمہیں اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں، تم اس کو بیچ کے سادہ فون لے لو، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. جب سانپ کو پالے گا آدمی تو وہ تو ڈسے گا نا، سانپ کو پالنا، اس سے ڈسوانا، سانپ کو نکال لو گھر سے، مت اس سے محبت کرو. سانپ کتنا نقشین ہوتا ہے، نقش و نگار کتنے خوبصورت بنے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بڑا حسین ہے، اس کو لو، اس سے کھیلو. بچہ نادان بچہ تو اس کو پکڑ لے گا، اس کی طرف دوڑے گا، لیکن سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ بھائی اس سے دور رہو، اس کو مارو، کسی طرح نکالو. تو اسباب گناہ کے ہوتے ہوئے گناہ سے بچنا مشکل ہے. ہم نے کہا بھائی اس کو نکالو، بار 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 یہی ایک بات ہے، تو بھائی اس کو نکالو.
گناہوں کے اسباب سے دور ہوگے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں، دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں.
امراض ہے، امراض باطنی، اخلاق رذیلہ. اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ بخل ہے، کنجوسی، اور گناہوں میں پڑ جانا، توبہ نہ کرنا، اور ناشکری، اور خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، اور تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اسی طرح بیجا غصہ کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کو تانے دینا، زبان کی خرابی، زبان سے اول فول بک دینا، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں. ان کا علاج حضرت والا رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان سے نجات پانی ہے اور اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ کی محبت کو حاصل کرو. اور بتاتے رہتے ہیں کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، آم ملتا ہے آم والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اور دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، تو اللہ اللہ والے سے ملے گا. اللہ کی محبت چاہیے تو اہل محبت سے تعلق کرو، کسی اللہ والے سے تعلق کرو، اس سے بیعت ہو جاؤ اور اس کے مشورے پر چلو. جو ذکر وہ بتائے، اللہ اللہ کرنے کو بتائے، وہ ذکر کو پابندی سے کرو، اور اپنی حال کی اطلاع کرو کہ ہمارے اندر فلاں فلاں عیب ہے، نظر نہیں، نظر کی حفاظت نہیں ہے، یا غصے میں زبان اول فول بک دیتی ہے، یا ہمیں دوسروں کی نعمت دیکھ کے حسد ہو جاتا ہے، جلنے لگتے ہیں، کوڑنے لگتے ہیں، اور تمنا کرنے لگتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت کسی طرح نکل جائے، اس کو کسی طرح نقصان پہنچے، یا کنجوسی آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی آتی ہے، یہ بخل ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی ولایت کے خلاف ہیں. فرمایا کہ جو بخیل آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اللہ والا کبھی بخیل نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے یہ بیجا غصہ اور حسد کی عادت, جلنا کوڑنا, تو فرمایا کہ انتقام لینے کا جذبہ, بغض رکھنا کسی سے, دل کے اندر بغض رکھنا, جس کے اندر دل میں بغض ہوتا ہے کسی مومن سے, شب برات کے اندر جہاں مغفرت کا وعدہ ہے اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے. دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ مجھ کو شب قدر کی تعین بتلا دی گئی تھی کہ کون سی رات کو ہوگی, لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ مجھے بولا دی گئی. جھگڑا ایسی بری چیز ہے, آپس میں منافرت, لڑائی جھگڑا اور بغض رکھنا اور انتقام کا جذبہ, یہ انتقام کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ اللہ کا ولی کبھی انتقام نہیں لیتا اور انتقام لینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ان خرابیوں کا علاج حضرت والا فرما رہے ہیں, کسی اللہ والے سے بیعت ہو, اس سے تعلق کرو اور اس سے اللہ کی محبت کو باقاعدہ سیکھو. دنیا کا معمولی سے معمولی کام بغیر سیکھے نہیں آتا. آپ لوگوں میں سے بعض لوگ گارمنٹ کا کام کرتے ہیں, سلائی کا کام کرتے ہیں, بھلا بغیر کسی استاد کے آپ نے کبھی کوئی کام کیا, سیکھے بغیر کوئی کام کیا؟ تو اللہ کی محبت جو اتنی قیمتی چیز ہے اس کو وہ سیکھے بغیر کیسے مل سکتی؟ اللہ کی محبت سیکھنی پڑتی ہے, کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں, ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے مشوروں پر چلنا پڑتا ہے, تب جا کے اللہ ملتا ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں ہیں, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کو لکھا کہ آپ نے تھانہ بھون سے جو دولت حاصل کی ہے وہ اس میں سے ہمیں بھی دیجئے کچھ. اس پر تھانہ بھون, اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, میں کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. لاکھوں ڈانٹے کھائی ہیں اور میرے شیخ کو کی نخرے میں نے اٹھائے ہیں, ناز نخرے اٹھائے ہیں, اللہ اللہ کیا ہے, مجاہدہ کیا ہے, رگڑے لگائے ہیں. فرماتے ہیں کہ دل کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. لیکن بات تو جب ہو, جب اللہ کی اور اللہ کی محبت کی ہمارے دل میں قیمت تو ہو. ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کی قیمت کیا ہے. ایک معمولی سی چیز سمجھا ہوا ہے, ہمارے دل میں پیسے کی قیمت ہے, اولاد کی قیمت ہے, بیوی بچوں کی قیمت ہے, ماں باپ کی قیمت ہے, گھر بار کی قیمت ہے, مستقبل کی بڑی فکر ہے, لیکن اصلی مستقبل جو آخرت ہے اس سے ہم غفلت برتتے ہیں, اس کو ہم بے قیمت جانتے ہیں. مطلب سارا یہ ہے. تو اگر یہ چیز بے قیمت ہے تب بھی عقل سے کام لینا چاہیے, عقل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے, اس کو سیکھے بغیر جانا نادانی ہے اور نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے, ہمیشہ کا. تو اس لیے عقل سے کام لے اور پھر اس طریقے کو اختیار کرے, اللہ والے سے تعلق کرے. شروع شروع میں مشکل پیش آئے تو مشکل اٹھائے, اللہ تعالیٰ مشکل ہی سے ملتے ہیں, اتنی آسانی سے نہیں ملتے. ہر قیمتی چیز مشکل سے ملتی ہے, اس کے لیے بھی مشکل اٹھانا چاہیے, اپنے اوقات کو خارج کرنا چاہیے اور اللہ کی محبت کو سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق کر کے باقاعدہ اللہ اللہ کرے, اس کے بتایا ہوا ذکر کرے پابندی کے ساتھ جو کچھ وہ ذکر بتائے اور اس کے مشوروں پر چلے, انشاء اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ کام بدتا نظر آ جائے گا, دل کو خود ہی محسوس ہو جائے گا. اور اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے دلیل ہو جاؤ. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ یعنی کہ اپنے آپ کو فنا کر دو, اپنے کو کچھ مت سمجھو. بعض لوگ اپنی عقل بھی ساتھ ساتھ لڑاتے ہیں, شیخ کا مشورہ تو ملا لیکن اپنی عقل بھی, کیا شیخ تو ایسی کہہ دیتے ہیں, بڈھے ہو گئے ہیں. میں پھر بتاتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں کہ میں بڈھا پیدا نہیں ہوا, میں نے بھی جوانی دیکھی ہے, میں نے میری بھی خواہشات تھیں اور ابھی بھی ہیں. خواہشات کا ہونا تو کوئی بری بات نہیں, بری خواہشات پر عمل کرنا برا. خواہشات سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیسی بھی خواہشات ہوں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھاد جتنی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے. سڑی ہوئی کھاد اصلی کھاد لا کے ڈال دو, آج کل تو بہت مہنگی ہو گئی کیونکہ آج کل وہ جو وہ بیرون ملک سے جو بات آ جاتی ہے ہمارے دل میں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے, دماغ پہ چھا جاتی ہے. پہلے زمانے میں اصلی گھی کھایا جاتا تھا, مگر جب ڈاکٹری زمانہ آیا پڑھے لکھے روشن خیال لوگ آ گئے, انہوں نے کہا ارے گھی مت کھاؤ, یہ رگوں میں جا کے جم جاتا ہے, اصلی گھی مت کھانا. اور بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر اور ٹی وی پہ اشتہار, ادھر گھی کھایا اور ادھر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گھی سیدھا دل میں جاتا ہے, حالانکہ گھی تو معدے میں جاتا ہے. ادھر گھی کھایا تو دل جام ہو رہا ہے, اندر رگیں جام ہو رہی ہیں. یہ دکھاتے ہیں مارکیٹنگ والے, تو پٹی یہ پڑھا دی کہ اصلی گھی مت کھانا, تیل کھاؤ. تیل کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تیل بہت ہے, ان کے پاس زرعی اجناس اتنی ہیں, ہمارے یہاں تو کم ہوتی جا رہی ہیں, ان کی اب بڑھتی جا رہی ہیں. اب اس کو کیسے کھپائیں؟ اس کو کھپانے کا طریقہ مارکیٹنگ والوں کو دیا کہ یہ مال ہمارے پاس ہے, اس کو کسی طرح بیچو. مارکیٹنگ والوں نے کوئی مسئلہ نہیں, بڑے بڑے بورڈ بڑے بڑے اشتہار دے دیے, ارے صاحب تیل کھائیے. ادھر گھی کا اشتہار لگا ہوا ہے کہ گھی جیسے کھاتے ہی سیدھا دل میں جا کے جم گیا برف کی طرح, اور رگیں جام ہو گئی, خون اب جو سپلائی نہیں ہوگا. اور ادھر تیل کا بورڈ لگایا کہ تیل کھاتے ہی سیدھا دل کے اندر گیا اور دل چماچم چمکنے لگا, دھڑ دھڑ کرنے لگا. یہ مارکیٹنگ ہے, یہ مارکیٹنگ کا فن ہے. اب جب وہ تیل معلوم ہوا لوگوں کو کہ پام آئل جو ناریل کا تیل ہے وہ زیادہ مفید ہے صحت کے لیے, لوگوں نے ناریل کا تیل مانگا. وہ ہمارے مسلم ممالک میں ملتا ہے, ملائیشیا انڈونیشیا فار ایسٹ میں ہوتا ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ تو پام آئل تو یہ خریداری تو وہاں چلی گئی, ہمارا مال اب کیسے بکے گا. اب انہوں نے مارکیٹنگ والوں کو کہا کہ بھائی ہمارا یہ کینولا آئل بیچو, ہمارے پاس کینولا ہے, ہمارے پاس ناریل نہیں ہے, اس کا تیل ہمارے پاس نہیں, کینولا آئل ہے. کینولا کہتے ہیں یہ جو مکئی ہوتا ہے اس سے بنتا ہے, سویا بین اس کا مکئی کا سب. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اب انہوں کوئی مسئلہ نہیں. اب انہوں نے کہا ڈاکٹر نئی تحقیق آئی ہے جناب کہ آپ کینولا آئل کھائیے, یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور بورڈ بڑے بڑے لگا دی, کینولا آئل صحت کا ضامن. ارے بھائی اب تو کینولا آئل کھانا پڑے گا. اس کے بعد اب پھر پلٹی کھا گئے, کہہ رہے نہیں اصلی گھی کھایا کرو, اصلی گھی کھاؤ, اس سے جو ہے صحت بنتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, وٹامن ڈی ہوتا ہے اس میں. اب قوم گھی کو پیچھے دوڑی تو دیکھا تو وہ تو 2000 روپے کلو ہو گیا اصلی گھی, اب تو ہاتھ سے ہی نکل گیا. جو پہلے کھا سکتے تھے وہ ان کی مارکیٹنگ سے چھوڑ دیا, اب کھا ہی نہیں سکتے. 2000 روپے کلو گھی کون کھا سکتا ہے, رئیس کھا سکتے ہیں بس. تو یہ مارکیٹنگ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو چیز باہر سے ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے اس کو ہم بڑی قیمت دیتے ہیں, لیکن اللہ اور رسول کی بات کی ہمیں کوئی قیمت نہیں ہے. اسی لیے یہود و نصارہ کو دیکھ کے ہمارے بچے ٹانگیں کھول لیتے ہیں, پائچے چڑھا لیتے ہیں, گھٹنے بھی کھول لیتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ٹپنے کھولا کھول کے رکھو, ٹپنا ڈھانکنے والا سے اللہ محبت نہیں فرماتے, اور جس نے ٹپنا ڈھانکا وہ جہنم میں جلے گا, اس فرمان کی کوئی بلکہ ٹپنا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. بمشکل نماز کے لیے اوپر کر لیتے ہیں, باہر جاتے ہیں پھر ڈھانک لیتے ہیں, یہ حال ہو گیا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ان سب بیماریوں سے جلدی نجات چاہیے جلدی, تو اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت کسی اللہ والے کے عاشق سے, کسی اللہ والے سے حاصل کر لو. تو اس کی خاصیت, عشق کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ تمام خز و خاشاک کو جلا دیتا ہے. جیسے جنگل میں آگ لگا دو سارے کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ خود و پودے سب جل جائیں گے, محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہ جل جائے گا. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہل چلا کے بیج بو کے پانی بو دو, فٹافٹ اس میں سے پودے اگ جائیں گے. اور اگر اکھاڑنے میں لگے, آج ایک پودا اکھاڑا کل دوسرا اکھاڑا, آج یہ جھاڑی اکھاڑی, اکھاڑتے اکھاڑتے ابھی درمیان بھی نہیں آیا تھا, پیچھے دیکھا دوبارہ وہ جھاڑیاں اگنی شروع ہو گئی. تو اللہ کی محبت کا خاصہ ہے. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کسی اللہ والے سے تعلق بن لے, اس سے بیعت ہو جائے, اور اس کا بتایا ہوا ذکر پابندی کے ساتھ کرے, اور گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنے میں جو مشورہ وہ دے اس مشورے پر عمل کرے.
دوائے دل سالکاں عشق حق ہے دلوں میں بہت گرج بیماریاں ہیں رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں رہے عشق میں کب تناسانیاں ہیں
اللہ کے راستے میں غم آتے ہیں دیکھو بھائی انبیاء نے کتنے غم اٹھائے کتنی تکالیف اٹھائی وہ غم سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اگر اللہ کے راستے میں غم آئے تو میرے شیخ فرماتے تھے تم کو مبارکباد ہونی چاہیے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ یہ آپ کے راستے کا غم ہے یہ معمولی غم نہیں ہے یہ وہ غم ہے جو آپ نے انبیاء کو دیا یہ وہ غم ہے جو صحابہ نے اٹھایا یہ وہ غم ہے جو آپ اپنے اولیاء کو دیتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کے راستے کا غم کسی نے کوئی تانا دے دیا کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ تو بڑا ہی مبارک ہے یہ ہمارے لیے خوش ہونا چاہیے عقل مند آدمی خوش ہوگا اور بے وقوف آدمی کسی کے کہنے سننے سے غمگین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ہم کام اللہوں کے راستے پہ چل دیے ہم کام اللہ نہیں بننے چل دیے ہم کیوں پردہ کرنے لگ گئی دیکھو زمانہ کہاں جا رہا ہے تو یہ بے وقوف لوگوں کی بات عقل مند جو ہے ایسے غم کو گلے لگائے گا خوش ہو جائے گا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے یہ غم دیا ہے
رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں رہے عشق میں کب تناسانیاں ہیں رہے عشق میں کب تناسانیاں ہیں
10 بجے جاتی ہے لائٹ اچھا بھائی اگر لائٹ چلی جائے تو موبائل جلدی سے یہاں لے آنا ہاں کیا کہہ رہے ہیں
جنریٹر صحیح
اچھا تیار ہے وہ چلو ٹھیک ہے جنریٹر ہے ماشاءاللہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو آسانیاں ڈھونڈتا ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے اور جو مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں
رہے عشق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں رہے عشق میں کب تناسانیاں ہیں یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں
یعنی اپنی آرزوؤں کا خون کر دیا آرزوؤں پوری نہیں کی آرزوؤں سے ویران ہو گیا دل اسی ویران دل میں اللہ تعالیٰ اپنا گھر بناتے ہیں اپنا گھر اللہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں اللہ اس دل میں آ جاتے ہیں تو یہ کیسی آبادی ہے کہ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کروڑوں کروڑوں آبادیوں سے بڑھ کر یہ ویرانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منتظر ہیں دل کو ویران کرنے والا اللہ کا منتظر ہے
یہ خون تمنا کا انعام دیکھو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں
اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں زمانے کو نہ دیکھیں معاشرے کو نہ دیکھیں رشتہ داروں کو نہ دیکھیں زمانے کو نہ دیکھیں کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے بلکہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو اور اس پر عمل کرو تم دیکھو گے کہ تمہیں چٹائی پر بھی جو ہے سلطنت کا مزہ ملے گا ہاں خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا بادشاہوں سے بڑھ کر مزہ آئے گا فقیری میں
فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں
اسی لیے تو تمام اولیاء اللہ مالدار لوگوں سے مستغنی رہا کرتے تھے ایک شاہ صاحب جا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے پاس کتنا مال ہے کتنا سونا ہے، کتنی دولت ہے، کتنے بنگلے گاڑیاں ہیں جو لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بخانا زر نمی دارم فقیر، میرے گھر میں کوئی سونا چاندی کوئی مال دولت نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں. بولے دارم خدا زر امیرم، بلکہ میں ہاں میں خدا زر یعنی سونے کا خالق دل میں رکھتا ہوں، سونا نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس خالق سونا ہے، اس لیے لوگوں سے شاہ صاحب کہتے ہیں. ہاں اللہ کو حاصل کرو بھائی، محنت کرو، مرنے سے پہلے پہلے ذرا تیاری کر لو.
فداؤں کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فقیری میں دیکھے گا سلطانیا ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیا ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس دل کی تعمیر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے شیخ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے کا لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں، اس زمانے میں تو بادشاہوں کا عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، حکمرانوں کو ان کا خون نچوڑا جا رہا ہے. ابھی ایک ٹیکس باقی رہ گیا جگہ ٹیکس، وہ لگ کے نہیں آیا ابھی بجلی میں، اس کا اللہ تعالیٰ اس بچائے. تو پہلے زمانے میں کوئی علاقہ سے آفت آ جاتی تھی، مثلا سیلاب آ گیا، بارش آ گئی ایسی تیز جس سے تباہی پھیل گئی، یا زلزلہ آ گیا، تو بادشاہ لوگ اعلان کرتے تھے، حکومت اعلان کرتی تھی کہ اس علاقے کی تعمیر حکومت خود کرے گی، سب کا گھر بنائے گی، سب کو کپڑا دے گی، کھانا دے گی. پہلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھی لگتا تھا، وہ نعرہ ہی تھا بس. روٹی کپڑا مکان تو اللہ دینے والا ہے، اللہ کو راضی کریں گے روٹی کپڑا کو مکان مل جائے گا، حکمرانوں کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے. غرض یہ کہ پہلے زمانے کی حکومتیں یہ اعلان کرتی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنا دل توڑتا ہے، گناہ سے بچنے میں دل پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو بدنگاہی کا اتنا شدید تقاضا ہوتا ہے کہ دیکھ لو کیسی حسین جا رہی ہے، کون جا رہی ہے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ رک جاتا ہے، دل پہ زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، کاش دیکھ لوں، لیکن نہیں، مضبوطی سے بریک لگا دیتا ہے، نہیں دیکھنا. بعض لوگوں کے دل پہ زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اعلان ہے اللہ کا کہ جو اب میری خاطر سے اپنے دل کو توڑے گا، میں اس کے دل کی تعمیر کروں گا. یہ فرما رہے ہیں، میں خود اس کو اس کے دل کی تعمیر کروں گا. تو کیا تعمیر ہوگی؟ ہماری تباہی کی انتہا اور ان کی تعمیر کے ارادے کی ابتدا، کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے.
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں.
ابھی اب یہ شعر کا مزہ آپ لوگوں کو جب آئے کہ جب ذکر پابندی سے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف صاف کہ ذکر کی پابندی نہ کرنے سے حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہوتی، محبت حاصل نہیں ہوتی، اور ان باتوں میں مزہ ہی نہیں آتا، بس سنا اور چلے گئے. ذکر کی پابندی سے وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے. مگر ذکر کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آپ لوگ بت کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو وجد ہی نہیں آ رہا ہے ایسے شعر پہ. یہ ایسا وجد آفری شعر ہے، اور ہمارے شیخ نے اس کی تشریح بھی وجد آفری کی.
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، جو پیتا ہے ہر وقت خون.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ذرا سکون ہو جائے، فلاں کام نمٹ جائے، فلاں کام ہو جائے، پھر ہم اللہ اللہ کریں گے. یہ مصیبت ہے، ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو تو تمہیں سکون ملے گا، تم کہتے ہو پہلے سکون میں پھر ہم یاد کریں گے. بالکل الٹی ٹرین چل رہی ہے نا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سکون ملے، یکسوئی حاصل ہو، کاموں سے فراغت ہو، پھر ہم اللہ کو یاد کریں. اور اللہ فرمانے حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی دنیاوی امور پر آخرت کے امور کو ترجیح دیتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے کاموں میں یہ جمعیت پیدا فرما دیتے ہیں، یکسوئی دے دیتے ہیں، اس کو سکون دے دیتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے بھاگتا ہے اللہ اس کے کاموں کو اور منتشر کر دیتے ہیں، ادھر بھی بھاگنا پڑ رہا ہے، ادھر بھی بھاگنا پڑ رہا ہے، یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے، بیمار اسپتال بھی بھاگنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے یہ شیطان کا بڑا زبردست دھوکہ ہے، نہیں اللہ کو یاد کرو گے تو سکون قلب ملے گا، سمجھ گئے بھائی؟ ہاں،
جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہے، جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہے،
شیر خون پیتا ہے ہرن کا، ہرن کے یہاں حملہ کرتا ہے شیر، گردش کے ساتھ دوڑتا ہے پہلے، اور جب اس کے مقابل پہنچ جاتا ہے اس کے نخرے ایسے دبوچتا ہے اور سارا خون اس کا پی جاتا ہے، پہلے خون پیتا ہے، پھر وہ بے دم ہو کے گر جاتا ہے، پھر شیر اس کا گوشت کھاتا ہے، تو میرے شیخ فرما دیتے خون پینا حرام ہے لیکن نفس کی خواہشات کا خون پینا فرض عین ہے، فرض عین، تو ایسے شخص جو اپنی بری خواہشات کا خون پی جاتا ہے ایک بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتا، اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو خوب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ایسے شخص کو دیکھ کے چہرے سے اس کے تابانی کا چمکتا ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے اس کا چہرہ، اور لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والا ہے بھائی،
جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہے،
آخری شعر ہے،
تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں،
جیسی قربانی دو گے اللہ کے راستے میں ویسی اللہ کی مہربانی ہوگی، جتنی تمہاری مہربانی اتنی، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، پھر تو ہے لذت روحانی، پھر تو ہے لذت روحانی، قرب کا شربت لاسانی، اللہ کے قرب کا لاسانی شربت ملے گا، روح افزا تو پینے کے تھوڑی دیر بعد ذائقہ سب چلا جاتا ہے، فرض چلی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب روحانی نصیب ہوتا ہے، وہ سرو افزا کی بات ہی اور ہے، جب اللہ کا نام لوگے تو یوں معلوم ہوا کہ زمین و آسمان روح افزا سے بھر گئے، شربت ایمان روح افزا ایمانی سے بھر گیا، اس لیے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ جو چار تسبیحات بتائی جاتی ہیں، ایک تسبیح کلمہ شریف کی جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اور ہمارے کارڈ میں لکھا ہوا ہے، اور ایک تسبیح اسمزاد اللہ 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 کی، اور تیسری تسبیح استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور چوتھی تسبیح درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی، پابندی کے ساتھ ایک وقت مقرر کر کے، چاہے دو تسبیح صبح کر لو، دو شام کر لو، اور چاہے ایک ہی وقت میں چاروں تسبیح کر لو، تو اور تھوڑی سی تلاوت اور مناجات مقبول دعاؤں کا، اور کچھ مواعظ کا مطالعہ، وعظ جو ہم یہاں تقسیم کرتے رہتے ہیں اس کا مطالعہ کریں، اور اس سے دل کھلتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اور اللہ رسول کا راستہ معلوم ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ کام کرو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ پہلے جو زندگی تھی وہ مردہ زندگی تھی، مردہ تھے، اب زندہ ہو گئے،
تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، زباں سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں،
مارے گا کچھ وہ دے دو سنتوں کی کتاب. اور چار تسبیحات جو میں نے بتائی ہیں اس کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں, ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ ہلکا سا ذکر ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, ہر کوئی کرے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے. اتنی بڑی بات ہے, روزانہ 100 مرتبہ کرنا 5-7 منٹ پورا ہو جائے گا. اسی طرح اللہ 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 کو محبت سے یاد کرو, اس کا طریقہ سب لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ لو. تو ہر کوئی یہ ذکر کر سکتا ہے, اس کے لیے بیعت ہونا شرط نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں میں نشان لگایا تھا نا بھائی, کہاں گیا؟ مسواک کی سنتیں, مسواک کی سنتیں. وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک کے فائدے ہم بیان بھی کر چکے ہیں, ہر وضو میں مسواک کی جائے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. یہ طریقہ ہے, یہ چنگلی نیچے اور یہ انگوٹھا اوپر کے سرے پر اور 3 انگلیاں اوپر. اب پہلے دائیں طرف مسواک, پھر بائیں طرف, پھر سامنے کی طرف اوپر نیچے, اس طرح مسواک کرے. اور زبان میں بھی مسواک کر لینا چاہیے. ہمارے یہاں کے متعلق ہیں ماشاءاللہ بہت پرانے, ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں تو اب ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ ہر ہفتے تازہ مسواک لے لیتے ہیں, بچے بھی وہی کرتے ہیں, بڑے بھی وہی کرتے ہیں, تازہ مسواک. اور روزانہ اس کو اوپر سے کاٹ لیتے ہیں, تازہ کر لیتے ہیں, تو وہ ختم ہو جاتی ہے, اگلے ہفتے پھر نئی مسواک لے لیتے ہیں. ایسے مسواک کا شوق ہونا چاہیے. مسواک کے فائدے بھی ہیں, یہ تین سنتیں یہاں لکھی بھی ہیں. ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دانی ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. مسواک کے اور بھی مواقع ہیں, مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے, سب سے پہلا کام آپ کا مسواک کرنا تھا. اور علاوہ اس کے سوتے وقت مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. اور سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام استنجے کے بعد, ہاتھ دھونے کے بعد مسواک. اسی طرح کھانے سے پہلے مسواک, کھانے کے بعد مسواک, نماز سے پہلے مسواک. لیکن نماز سے پہلے مسواک کو ہمارے فقہا اس لیے ایک تنبیہ کر دیتے ہیں کہ مسواک جس کو یقین ہو کہ مسواک سے میرے منہ سے خون نہیں نکلے گا, دانتوں سے خون ہوتا ہے, بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, تو چونکہ حنفیہ کے نزدیک اگر منہ میں دانت میں سے خون نکل آیا, اتنا خون کے جو دھوپ کے رنگ پر غالب ہو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے احتیاطاً نماز سے پہلے ہمارے یہاں مسواک نہیں کی جاتی. اور جو لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں عرب لوگ ہر وقت مسواک کرتے رہتے ہیں, نماز سے پہلے بھی خاص طور سے مسواک کرتے ہیں, تو وہ بھی سنت ہے. لیکن ایک تو یہ کہ ان کے دانتوں سے خون نہیں آتا ہوگا, صحت مند دانت ہوں گے, دوسرے یہ کہ ان کے ہاں اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اس لیے نماز سے پہلے احتیاط کرے, وضو میں مسواک کرے. اور مسواک کرنے کے فائدے ہم بتا چکے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ روح آسانی سے نکلتی ہے, اور جو پابندی سے مسواک کرتا ہے اس کی موت کلمے پر ہوتی ہے, کلمہ یاد دلا دیا جاتا ہے, کلمہ شہادت پر موت ہوتی ہے. اور تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ ہر سنت اللہ کے قریب کرتی ہے, اللہ کا محبوب بناتی ہے, تو یہ سب سے بڑا فائدہ. دوسرے یہ کہ جس زمانے میں سنت کا ترک کیا جا رہا ہو, اس زمانے میں سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہوتا ہے. اس لیے مسواک کا خوب اہتمام کریں. اور بھی فائدے ہیں اس کے بہت سارے, لیکن یہ خاص فائدے چند بتا دیے. خوب اچھی طرح مسواک کریں. اور کسی کو اگر تکلیف ہو دانتوں میں یا اس کے دانت کمزور ہو گئے ہیں, تو اس کا طریقہ انگلی شہادت کی انگلی سے دائیں طرف اچھی طرح مل لے, بائیں طرف مل لے, سامنے مل لے, اور زبان پہ ایسے مل لے, جس طرح مسواک کرتے ہیں اسی طرح کر لے, انشاءاللہ اس کو بھی سنت کا ثواب مل جائے. اب دعا کر لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. الہ العالمین، آپ کی خاطر سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور خواتین بھی کتنی دور دور سے یہاں آتی ہیں اپنے کاموں کی قربانی دے کر، مجاہدہ کر کے، تکلیف اٹھا کے. اے اللہ، ہر حاضرین میں سے ہر ایک کو اللہ قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اور اللہ اسی مجلس میں اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے، ہم کو جذب فرما لیجئے، اور ہم کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ، گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما، خصوصاً یہ اسمارٹ فون کے گناہ، بڑے بھی مبتلا ہوئے ہیں، چھوٹے بھی مبتلا ہوئے ہیں، گھر گھر یہ بیماری ہے. اے اللہ، اس سے بچنے کی پوری پوری توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ، ہماری عقل کی آنکھیں کھول دے کہ ہمارے لیے آگ سے بھی زیادہ خطرناک، آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. اے اللہ، ہماری عقل کی آنکھیں کھول دے، ہم کو ہمارے بچوں کو سمجھ دے دے، نیک راستہ عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بیزاری، نفرت اور دوری عطا فرما. اور اے اللہ، مسلمانوں میں تیزی سے غیروں کی نقالی پھیل رہی ہے، غیروں کی وضاحت، انگریزوں جیسا لباس، انگریزوں جیسی بال کا کٹوانا، انگریزوں جیسی حرکتیں کرنا، یہاں تک کہ ننگے ہو جانا، اے اللہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، غیروں کی نقل کر رہے ہیں، اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اپنا کوئی چیز ہی نہیں باقی رکھی. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے. یہ برتھ ڈے پارٹیاں، ویلنٹائن ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، ڈے 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 کر کر کے، شادی بیاہ میں بھی غیروں کے اس میں، اے اللہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ ہم نے لٹا دیا، اپنی ساری دولت ہم لٹا چکے ہیں، ہم سے بڑا مفلس کون ہوگا. لیکن اے اللہ، آج ہم اپنی مفلسی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم بالکل کنگال ہیں، بالکل خالی ہیں، ہم کسی کوئی دولت دین کی ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل خالی ہو چکے ہیں، اور اپنی دین کی دولت کو ہم لٹا چکے ہیں. اے اللہ، ایسا مفلس آپ کے دروازے پر آیا ہے، اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. اے اللہ، ہم مفلسوں کو مالدار کر دے، ہم مفلسوں کو دین کی دولت سے غنی کر دے، مالا مال کر دے، ہماری دولت کو ہم پر لوٹا دے، اپنی محبت ہم پر لوٹا دے. اے اللہ، اپنی محبت ہم پر لوٹا دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے، اور اے اللہ دین اور شریعت کی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ، تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ، جتنے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا نہیں بھی کی، تمنا رکھتے تھے نہیں کر سکے، یا تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. دلوں میں جتنی حاجتیں جائز ہیں اللہ سب کو پورا فرما. جس بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ اس کو انتہائی نیک، صالح اور محبت والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اے اللہ اولادوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اے اللہ خوب اچھے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان میں آپس میں خوب محبت عطا فرما، وفاداری عطا فرما، بدنگاہی سے، بے غیرتی سے، بے شرمی سے، بے حیائی کی زندگی سے، اے اللہ بے وفائی کی زندگی سے، میری بھی، میری اولاد کی، اور سب سب حاضرین حاضرات کی، اور ان کی اولاد کی، اور میرے سب دوستوں کی، اور ان کی اولاد کی، اور اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ میرے مرشدین کے مرتبے بے انتہا بلند فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی آل اور اہل و عیال پر بھی اللہ برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، کرامتوں کا نزول فرما، بچے بچے کو صاحب اقوا نسبت بنا، قیامت تک کی ہم سب کی آنے والی نسلوں کو اللہ اللہ والا بنا دے. اے اللہ اللہ والا بنا دے، یا اللہ اللہ والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین.